السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
3 پاکستانی خواتین کی شام جا کر داعش میں شمولیت سے متعلق معلومات کی تفتیش کی جا رہی ہے، پولیس عہدیدار کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، ساری دنیا میں لوگ نئے سال کے استقبال کی تیاریاں ایک ایسے ماحول میں کر رہے ہیں جسے سیکیورٹی کے سنگین مسائل نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اور امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے وابستہ کچھ ایرانی افراد اور کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اس اقدام کی بھرپور مزاحمت کرے گا۔ اور عراقی فورسز کو، جنہوں نے رمادی شہر کو داعش کے قبضے سے آزاد کروایا ہے، جنگجوؤں سے پاک کرنے میں اندازوں سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں پولیس ان رپورٹوں کی تحقیقات کر رہی ہے کہ 3 خواتین اپنے بچوں سمیت اسلامک اسٹیٹ یا داعش میں شامل ہونے کے لیے شام پہنچ گئی ہیں۔ لاہور کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان 3 خواتین کے اہل خاندان نے، جو لاپتہ ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ خواتین اور ان کے بچے داعش میں شامل ہونے کے لیے شام پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں سمیت 3 خواتین کے شام جا کر داعش میں شمولیت سے متعلق معلومات کے بارے میں تفتیش کا عمل جاری ہے۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ 3 خواتین بچوں سمیت شام پہنچ گئی ہیں۔ لاہور کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس حیدر اشرف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خواتین کے لاپتہ ہونے سے متعلق پولیس تھانے میں ایک رپورٹ درج کروائی گئی تھی، لیکن اب ان خواتین کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ شام پہنچ گئی ہیں۔
ابھی ہمیں 3 خواتین ہیں، ان کے بارے میں ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے، ان کی فیملی نے رجسٹر کروائی ہے کہ یہ مسنگ ہیں۔ اور وہاں سے ان کی فیملی ممبر سے کسی نے کہا ہے کہ یہ وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، سیریا کی سائڈ پہ اور عراق کی سائڈ پہ۔ تو ہم ویریفائی کر رہے ہیں اس بات کو۔ صرف ان کی فیملی نے ایک اپریہنشن شو کی، ان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ ہوا تو اس کے اوپر یہ بات ہوئی۔
شایع شدہ اطلاعات کے مطابق ایک خاتون کا نام بشرا بتایا گیا ہے، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور لاہور میں ایک مذہبی ادارے میں اعزازی پرنسپل تھیں، لیکن پولیس کی طرف سے شام جانے والی خواتین کے ناموں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ رواں ہفتے ہی پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے محکمے نے انکشاف کیا تھا کہ صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ اور ارد گرد کے علاقوں سے شدت پسند گروہ داعش سے وابستہ 9 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک ترجمان نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا تھا کہ جس گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے رواں سال داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی سے وفاداری کا حلف لیا تھا۔ دریاسنا پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز داعش کے خطرے سے آگاہ ہیں۔
یو کین سی دیٹ آور سیکیورٹی ایجنسیز آر الرٹ ٹو دی تھریٹ، دے ہیو ٹیکن ایکشن اینڈ انویسٹیگیشنز آر گوئنگ آن، بٹ دیز آر فیو انڈیویجولز ہو ہیو ایسوسیٹڈ دیمسیلوز ود داعش۔ دیئر از نو آرگنائزڈ پریزنس آف
قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اس خطرے سے آگاہ ہیں، انہوں نے کاروائی کی اور تفتیش جاری ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے بقول یہ کچھ افراد ہیں جنہوں نے خود کو داعش سے وابستہ کیا، لیکن اس تنظیم کی پاکستان میں منظم موجودگی نہیں ہے۔ قاضی خلیل اللہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ داعش کا ملک میں کوئی وجود نہیں ہے اور اس تنظیم کا ملک میں سایہ تک نہیں پڑنے دیا جائے گا۔ ادھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعرات کو سینٹ میں ایک بیان میں کہا کہ افغانستان کے بعض صوبوں میں داعش کی موجودگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان میں امن کا عمل کامیاب ہوتا ہے تو پھر مل کر داعش کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ ریکنسلیشن کا پروسیس جو ہے، یہ بوتھ سائڈز دے ریکگنائز دس تھنگ کہ یہ اگر یہ پروسیس جو ہے سکسیسفل ہوتا ہے تو اس سے ایک کامن فرنٹ کے ساتھ جو ہے داعش کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ 4-5 یہ صوبے جو ہماری سرحد کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو کر بدخشاں تک جاتے ہیں، جن میں داعش کا انفلوئنس جو ہے وہاں پہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے بھی ایک روز قبل صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ اگر افغانستان میں امن و مصالحت کا عمل آگے بڑھتا ہے اور دو طرفہ سرحد کی نگرانی کو بہتر بنایا جائے تو داعش کے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں پہلی بار غریب خاندانوں کے لیے نیشنل ہیلتھ پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا مقصد ان خاندانوں کے لیے علاج معالجے کی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے جو خطے غربت سے نیچے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان میں شعبہ صحت کے لیے سالانہ بجٹ میں انتہائی کم رقم مختص کیے جانے کی وجہ سے جہاں ایک طرف اس شعبے میں معیاری سہولتوں کا فقدان ہے، وہیں نجی اسپتالوں اور شفا خانوں سے مہنگا علاج و معالجہ عام آدمی کے لیے کسی طور بھی آسان نہیں. لیکن وفاقی حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی صحت پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کا افتتاح جمعرات کو وزیراعظم نواز شریف نے باضابطہ طور پر کیا. پہلے مرحلے میں ملک کے 15 مختلف اضلاع میں 12 لاکھ خاندانوں کو صحت کارڈ جاری کیے جائیں گے، جس کے حامل افراد سرکاری و نجی اسپتالوں سے علاج و معالجے کی سہولت سے سرکاری خرچ پر استفادہ کر سکیں گے. عہدیداروں کے مطابق یہ کارڈ ان افراد کو جاری کیا جائے گا جن کی یومیہ آمدن 200 روپے تک ہوگی، جبکہ مجموعی طور پر وفاقی حکومت نے اس منصوبے کے لیے 9 ارب روپے مختص کیے ہیں. افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے پروگرام کی تفصیلات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت مریض کو 3 لاکھ روپے تک کی سہولت فراہم کی جائے گی، جو کہ 7 مختلف مہلک بیماریوں کے علاج کے لیے ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ علاج پر اٹھنے والے مزید اخراجات بیت المال برداشت کرے گا.
اس پروگرام کے تحت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے گھرانوں کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت فراہم کی جائے گی. ملک میں وزیراعظم نیشنل ہیلتھ پروگرام کے نفاذ کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس لیے علاج سے محروم رہے غریب انسان کہ وہ یا غریب گھرانہ کہ وہ علاج کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا. اب یہ نوبت نہیں آئے گی کہ کوئی غریب بیمار ہو اور اسے اپنے علاج کے لیے گھر کی چیزیں بیچنی پڑیں.
وزیراعظم نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے ہر شہر اور ہر قصبے میں جدید اسپتال موجود ہوں اور لوگوں کو علاج معالجے کے لیے دور دراز کا سفر نہ کرنا پڑے، لیکن ان کے بقول ملک میں مسائل زیادہ اور وسائل محدود ہیں. اس پروگرام کو بعد میں 23 اضلاع تک بڑھایا جائے گا، جس سے 32 لاکھ خاندان مستفید ہو سکیں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان بھر میں نئے سال کی تقریبات کے موقع پر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہونے سے روکنے کے لیے ملک کے تمام بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے عشرت سلیم.
دنیا بھر کی طرح سال نو کے موقع پر پاکستان میں بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. نومبر میں پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ مزید حملوں کے خدشے کے باعث پیرس اور برسلز میں نیو ایئر کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں. نئے سال کے موقع پر پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی ان مقامات کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ مختلف تقریبات میں شرکت کر کے نئے سال کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی میں پولیس نے رات 12 بجے کے بعد ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ کلفٹن کے علاقے میں 3000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مختلف حصوں میں تجارتی مراکز، شاپنگ مالز اور اہم شاہراہوں پر 1500 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جن میں پولیس کمانڈوز اور ریسکیو 15 کی ٹیمیں بھی شامل ہیں. ذرائع کے مطابق اس موقع پر ٹریفک پولیس بھی شہر کی پولیس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. لاہور میں بھی پولیس نے مسیحیوں کی عبادت گاہوں، شاپنگ مالز، عوامی مقامات اور اہم عمارتوں کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی ہے. اس سے قبل اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے رواں ماہ کے اواخر میں پاکستانی دارالحکومت میں ممکنہ دہشت گرد حملے کا انتباہ جاری کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو نئے سال اور کرسمس کی چھٹیوں کے موقع پر مصروف عوامی مقامات سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی. امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ اس دہشت گرد حملے کے ممکنہ اہداف عبادت گاہیں اور تجارتی مراکز ہو سکتے ہیں. حالیہ مہینوں میں ملک میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں سے اگرچہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، مگر منگل کو شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں قومی شناختی کارڈ جاری کرنے والے ادارے نادرا کے دفتر کے باہر ایک مہلک خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 26 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ساری دنیا میں لوگ نئے سال کے استقبال کی تیاریاں ایک ایسے ماحول میں کر رہے ہیں جہاں سیکیورٹی کے سنگین مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ ترکی اور بیلجیم کا کہنا ہے کہ اس نے دہشت گرد حملوں کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے، جبکہ امریکہ نے سال نو کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتیس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
نیو یارک میں نئے سال کی تقریبات کی روایتی تیاریاں اپنے آخری مرحلوں میں ہیں۔ ان میں ٹائم اسکوائر پر رات 12 بجے بلوری گولے کے گرانے کی تقریب بھی شامل ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تقریباً 10 لاکھ کا مجمع ہوگا، جبکہ دنیا بھر میں اربوں لوگ اس منظر کو بذریعہ ٹیلی ویژن دیکھیں گے۔ ٹائم اسکوائر الائنس کے صدر ٹام ٹامپکنز کہتے ہیں،
We are the place where the world comes together and all of the richness and diversity of the world is present and seen. So people, you know, who live in Ghana have relatives that live in the Bronx that come to this celebration.
اس رات کو ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں جو پوری دنیا کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر رنگ، نسل اور قوم کے لوگ یہاں یکجا ہو کر اس روایتی منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گھانا میں رہنے والے خاندان کے رشتہ دار یہاں نیو یارک برونکس کے علاقے میں مقیم ہیں، وہ بھی اس تقریب میں شامل ہیں۔ غرض دنیا کے ہر حصے کا کوئی نہ کوئی فرد یہاں موجود ہوتا ہے۔ نیو یارک کی یہ تقریب سارا عالم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نیو یارک کے حکام کہنا ہے کہ اس سلسلے میں سیکیورٹی کے خاصے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 6,000 پولیس اہلکار ٹائم اسکوائر پر تعینات ہوں گے۔ خطرات اور دھمکیوں کے باوجود یہ تقریب اپنے روایتی انداز میں منائی جائے گی۔ دوسری طرف یورپ کے ملک بیلجیم میں نئے سال کی تقریبات اور آتش بازی کو منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں دہشت گردی کے حملوں کے خطرات بڑے واضح ہیں۔ اسی ہفتے حکام نے چند مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے، جن کے بارے میں شبہات تھے کہ وہ نئے سال کے موقع پر دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ برسلز کے ایک رہائشی کا کہنا ہے،
I was in Paris the week after it happened and the thing is you can't let people like that dictate, you know, your lifestyle and your choices. So is it a threat?
میں پیرس میں دہشت گردی کے حملے کے ایک ہفتے بعد وہاں گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ لوگ جو کچھ چاہتے ہیں ہمیں ان کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ خطرات تو ہر جگہ ہیں، مگر ان کی وجہ سے ہم اپنا طرز زندگی تو نہیں بدل سکتے۔ فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پیرس میں نئے سال کی تقریبات منائی جائیں گی۔ فرانس کے وزیر دفاع کہتے ہیں،
Les menaces sont toujours là, les risques sont toujours présents. La présence de ces forces sur l'ensemble du territoire.
فرانسیسی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ خطرہ اب بھی موجود ہے۔ دہشت گردی کرنے والے عسکریت پسند لوگ پورے ملک میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، مگر ہم ہوشیار اور چوکنا ہیں اور بڑی چابک دستی سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ بہرحال دنیا کے بہت سے ملکوں میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ دنیا میں نئے سال کا آغاز حسب معمول نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے ہوگا، جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور جیسا کہ ابھی اسد نذیر بتا رہے تھے کہ سال 2016 کا سب سے پہلے استقبال آسٹریلوی شہر سڈنی میں کیا جائے گا، جہاں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ اس کے لیے 7 ٹن آتش بازی کا سامان استعمال کیا جائے گا، جس سے 12 منٹ تک یہ مظاہرہ جاری رہے گا۔ اس کی لاگت $51 لاکھ بتائی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے شہر جاکارتا میں ایسی تقریبات کے دوران دہشت گرد حملے کے مبینہ منصوبے کو ناکام بنائے جانے کے بعد یہاں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں سنا کہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر سال نو کی تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بیلجیم کی پولیس نے اسی اثنا میں ایک 22 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے، جس پر 13 نومبر کو پیرس میں دہشت گرد حملوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا الزام ہے، جن میں 130 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس نے جمعرات کے روز اس گرفتاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بیلجیم کے شہری پر دہشت گرد گروپ کی سرگرمیوں اور قتل میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اس شخص کو برسلز کے مولنبیک کے علاقے سے گرفتار کیا گیا، جہاں پیرس میں حملہ کرنے والے کچھ مشتبہ افراد رہتے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ 10 سیل فونز بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ مذہب اسلام سے وابستگی کے دعوے دار انتہا پسند گروپوں کے مغربی اہداف پر حالیہ بڑے حملوں کے بعد امریکہ میں ایک سروے کے مطابق دہشت گردی کے خوف میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ عوام اس بارے میں منقسم ہیں کہ آیا جان و مال کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں بعض شہری اور شخصی آزادیوں پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس این او آر سی سینٹر کے تازہ ترین سروے کی رپورٹ کی تفصیلات اور اس پر ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ اسد حسن کی زبانی۔
یہ سروے شکاگو یونیورسٹی میں این او آر سی سینٹر کے اشتراک سے ایسوسیٹڈ پریس نے کرایا ہے۔ جائزہ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے شہری اس بات پر منقسم ہیں کہ سیکیورٹی اور حقوق کے درمیان توازن کس طرح قائم رکھا جائے۔ حالیہ دہشت گرد حملوں کے پس منظر میں اس بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے کہ آیا حکومت کے لیے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا ان کے حقوق کا تحفظ۔ 42% کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی زیادہ اہم ہے، 31% لوگ شہری حقوق اور تحفظ دونوں کو برابر اہمیت دیتے ہیں، جبکہ 27% کے خیال میں شہری آزادیاں زیادہ اہم ہیں۔ سال 2013 میں این او آر سی سینٹر نے اسی بارے میں جو سروے کیا تھا اس میں ہر 10 افراد میں سے 3 نے ملک میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرات پر تشویش ظاہر کی تھی، جبکہ سال 2015 میں ہر 10 میں سے 6 افراد کو بڑھتے ہوئے خطرات پر تشویش ہے۔ این او آر سی سینٹر اور ایسوسیٹڈ پریس کے سروے کے مطابق 1/4 امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ بطور شہری اپنے حقوق اور آزادیوں کو اپنی حفاظت سے زیادہ اہم خیال کرتے ہیں۔ ہر 10 افراد میں سے 4 کا خیال ہے کہ سیکیورٹی یا تحفظ زیادہ ضروری ہے بنسبت شہری آزادیوں کے۔ شہریوں کے انٹرنیٹ رابطوں اور استعمال کو جاننے کے لیے حکومتی اختیار کے بارے میں امریکی شہریوں کے اندر اختلافات کی نوعیت جماعتی بنیادوں پر نظر آتی ہے۔ ریپبلکنز کی حمایت کی جانب مائل افراد میں سے 67% یعنی 2/3 نگرانی کے حق میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے حکومت کو کسی سے اجازت بھی درکار نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیموکریٹس کے حامیوں میں 55% اور 40% غیر جانبدار ووٹرز اس اقدام کے حامی ہیں۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتوں کے حامی اندرون ملک جنم لینے والی دہشت گردی کا برابر خطرہ محسوس کرتے ہیں، تاہم ڈیموکریٹس کی نسبت ریپبلکنز کو انتہا پسند مسلمانوں کے حملوں کی زیادہ فکر ہے۔ 2/3 ریپبلکنز جبکہ نصف ڈیموکریٹس اپنے ہی ملک کے اندر سے مسلمان انتہا پسندوں کے حملوں کے شکار ہونے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس اور این او آر سی سینٹر کے سروے کے مطابق امریکی شہری مذہب پر آزادانہ عمل درآمد کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، تاہم 82% کہتے ہیں کہ یہ ازد ضروری ہے کہ کرسچنز پوری آزادی کے ساتھ مذہبی عقائد کے مطابق عبادت کر سکیں۔ صرف 61% کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی برابر آزادی ہونی چاہیے۔ 72% افراد یہودیوں کے مذہبی حقوق کے تحفظ اور 67% افراد مورمنز کے مذہبی حقوق کے تحفظ کو انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر شہری اپنے حقوق کے تحفظ میں حکومت کی کارکردگی کو سراہتے ہیں۔ ووٹ کے آزادانہ استعمال پر 70%، آزادی اظہار کے بارے میں 59%، مذہبی آزادی کے لیے 55% اور پریس کی آزادی سے متعلق 58% افراد حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں۔ یہ سروے 10-13 ستمبر کے دوران کیا گیا۔ سروے میں ایمری سپیک پینل نے 1042 افراد سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے رائے لی۔ اب جانتے ہیں اس رپورٹ پر رد عمل۔ ڈاکٹر زاہد بخاری سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جائزہ رپورٹیں معاشرے کے کسی ایک جز کے لیے پہلے سے موجود منفی رائے کو مزید گہرا بنا سکتی ہیں اور قانون سازی کے عمل پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔
بالکل خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سپتمبر 11 کے نتیجے میں جو یہاں پہ پیٹریاٹ ایکٹ منظور ہوا، اس میں بہت ساری سول لبرٹیز انہوں نے کرٹیل کر دی اور قانون سازی مزید بھی ہو سکتی ہے۔
تاہم ان کے بقول یہ چیز چونکہ امریکی اقدار کے منافع خیال کی جاتی ہے، لہذا کسی طرح کی قدغن لگانا آسان نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یا کسی بھی دوسری کمیونٹی کو مذہبی اور شہری آزادیوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چاہیے یہ کہ کوئی بھی کمیونٹی اپنے بارے میں منفی تصورات کو دور کرنے کے لیے باقی کمیونٹیز کے ساتھ راہ و رسم میں اضافہ کرے۔
میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ زیادہ زیادہ اوپن ہو کے، آرگنائز ہو کے، دوسروں کے ساتھ الائنس بنا کے اس امپیکٹ کو کم سے کم کریں، اور خود قانون ساز جو ادارے ہیں ان سب سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ جو ہے یہ ایک فالس الارم والی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری ایک گروپ کو اس طرح اس کی سول لبرٹیز کو کرٹیل کرنا، یہ امریکن ان امریکن ہے، جو ہمیشہ جو میرا خیال ہے بہت ہی اچھا لکھا کسی نے، اینٹائی مسلم از ان امریکن۔
شاہد امان اللہ واشنگٹن میں مقیم ہیں اور سائبر سیکیورٹی کے ماہر ہیں، ایف این ایس لیبز کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر شہریوں کی سرگرمیوں کی نگرانی بڑھائے بغیر بھی انٹرنیٹ کے ذریعے پیدا ہونے والے سیکیورٹی خطرات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
government needs to enable people to feel like their rights are protected.
ان کے بقول سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کمیونیکیشنز کے ادارے آسانی سے ایسے مواد کو بلاک کر سکتے ہیں جو انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہو.
We need good people to go out there and battle the bad ideas, and we need internet companies to abide by their own terms of service so that they pull down content that they believe violates their own terms of service. This is not something that violates freedom of expression because they're private companies. But those private companies also can empower, you know, social media platforms.
یہ تھے شاہد امان اللہ. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عراقی فورسز کے جنہوں نے ربادی شہر کو داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے لیکن اسے جنگجوؤں سے پاک کرنے میں اندازوں سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پیر کے روز امریکی فوجی عہدیداروں نے بتایا تھا کہ ان جنگجوؤں کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو شہر میں رہ گئے ہیں, لیکن بدھ کے روز عہدیداروں نے کہا کہ عراقی فورسز کو داعش گروپوں کی طرف سے مزاحمت اور حملوں کا سامنا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کافی تعداد میں جنگجو ابھی شہر میں موجود ہیں. ایک عہدیدار نے اپنا نام بتائے بغیر وائس آف امریکہ سے کہا کہ داعش جنگجو ابھی وہاں موجود ہیں اور وہ وقت اور جگہ حاصل کرنے کے لیے منظم حربے استعمال کر رہے ہیں. اسی اثنا میں تقریباً 50 خاندانوں کو رمادی سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے. عراقی انسداد دہشت گردی کے ایک ترجمان نے بتایا کہ داعش جنگجو انسانوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے اور عراقی عہدیدار پناہ گزینوں کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے وابستہ کچھ ایرانی افراد اور کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے. یہ خبر دینے والے امریکی روزنامے وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ ایران, ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں لگ بھگ 12 افراد اور کمپنیوں پر پابندیوں کا باضابطہ اعلان اس ہفتے متوقع ہے. جنرل کے مطابق پابندیوں میں امریکی بینکوں سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ فہرست میں شامل تمام افراد اور کمپنیوں کے اثاثے منجمد کر دیں اور امریکی کمپنیوں اور افراد کو ان سے کاروبار کرنے سے منع کیا جائے گا. ایران نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ امریکہ کی طرف سے کسی بھی قسم کے مداخلتی اقدامات کا جواب دے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جابر انصاری نے ان پابندیوں کو یک طرفہ جبرن اور غیر قانونی قرار دیا. خبریں ختم ہوئیں. اقوام متحدہ شام میں سیاسی تبدیلی کے لیے مذاکرات کے آغاز کا اہتمام کر رہی ہے, تاہم اس مسئلے سے متعلق بہت سے سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں. ان میں صدر بشار الاسد کا مستقبل اور شام کی اعتدال پسند حزب اختلاف کی انتظامی حکومت سنبھالنے کی صلاحیت جیسے سوال شامل ہیں. شام کی حکومت نے مذاکرات کے لیے جس آمادگی کا اظہار کیا تھا اس کے بارے میں بھی حالیہ فضائی حملوں کے بعد شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیم ڈاکنز کی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
اقوام متحدہ جنوری میں شام کی حکومت اور اعتدال پسند حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں,
We're focused now on, as we just talked about, beginning a credible political process that can lead.
ہم نے اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کر رکھی ہے کہ قابل اعتبار سیاسی عمل کے لیے راہ ہموار کی جائے اور اس سلسلے میں کیے جانے والے مذاکرات کے نتیجے میں شام میں تشدد اور خانہ جنگی کا خاتمہ ہو اور شام کے عوام اپنے لیے ایک نیا سیاسی راستہ منتخب کر سکیں. اب تک شام کے سیاسی حل کے بارے میں عالمی طاقتوں کے لیڈروں کے درمیان کئی بار بات چیت ہو چکی ہے, مگر صدر بشار الاسد کے معاملے میں اختلاف رائے بدستور قائم ہے. انہیں اقتدار میں رکھنے یا ہٹانے کے بارے میں بدستور تنازع موجود ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں,
President Assad, in our judgment, and not everybody shares this, but the majority of the people in the ISSG believe,
صدر اسد کے بارے میں ہماری رائے سے سبھی لیڈر متفق نہیں ہیں, مگر آئی ایس ایس جی یعنی انٹرنیشنل سیریا سپورٹ گروپ کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ صدر اسد اپنا اعتبار اور حیثیت گنوا چکے ہیں اور اب وہ کسی یونٹی حکومت کی قیادت کے اہل نہیں رہے ہیں. بہرحال اس کے باوجود عالمی طاقتوں کو توقع ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے کرائے جانے والے ان مذاکرات کے نتیجے میں 6 مہینوں کے اندر عبوری حکومت کا قیام ممکن ہے اور 18 ماہ میں وہاں پر انتخابات کرائے جا سکتے ہیں. تاہم اس سارے عمل کے دوران صدر اسد کا کیا کردار ہوگا اس کا کوئی واضح جواب اب بھی موجود نہیں ہے۔ کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے تجزیہ کار پیری کیمک کہتے ہیں،
Well, that really is the key question in the entire thing. I see no indication that he has any interest in stepping down.
کیا وہ اپنے آپ کو منظم رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے بارے میں شک و شبہات کی وجوہات موجود ہیں، لیکن پھر بھی میرے خیال میں مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کو روکنا کسی طور بہتر اور فائدہ مند نہیں ہے۔ حالیہ فضائی حملوں سے حزب مخالف کی جماعتیں اور گروپ خاصے متاثر ہوئے ہیں، ان کے کئی لیڈر ہلاک بھی ہوئے ہیں، ان میں زاران آلوچ بھی شامل ہیں، وہ جیش الاسلام کے لیڈر تھے۔ یہ وہی گروپ ہے جس نے حال ہی میں ریاض سعودی عرب میں منعقد ہونے والے حزب اختلاف کے ایک اجلاس میں شرکت کی تھی۔ امریکن فورن پالیسی کونسل کے تجزیہ کار اینڈریو پیک کہتے ہیں،
Now, whether they can kind of keep themselves organized, I think there's reason for doubt, but again, in my view, it's better to have a process, to have dialogue than not.
میرے خیال میں اس طرح کے عمل سے معتدل شامی باغیوں کی نظر میں مجوزہ مذاکرات کی افادیت اور اہمیت کو نقصان پہنچا ہے۔ میرے خیال میں شام میں خانہ جنگی، بدامنی اور تشدد کے خاتمے اور داعش کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقتدار کی دوبارہ تقسیم لازم ہے، لیکن یہ اسی وقت تک ممکن ہو سکتا ہے جب صدر اسد اقتدار میں نہ رہے اور علاوی برادری صدر اسد سے دوری اختیار کر لے۔ پیک کے مطابق یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دارالحکومت دمشق کے لیے خطرات پیدا کیے جائیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ملیریا کے بعد ڈینگی وائرس مچھر سے پھیلنے والا وہ مرض ہے جو دنیا بھر میں ماہرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ ملیریا کی طرح ڈینگی بخار بھی انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات جان لیوا بھی۔ پاکستان کی طرح دیگر ممالک میں بھی ماہرین اس کے سدباب کے لیے گوشہ ہیں۔ فلپینز میں حال ہی میں حکومت نے ایک نئی ویکسین کی فروخت کی اجازت دی ہے۔ اس سے پہلے صرف میکسیکو وہ ملک ہے جہاں اس کے علاج کے لیے ویکسین کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ اس علاقے میں ویکسین تیار کرنے والی کمپنی سنوفی پیسٹیئر کے ڈینگی ویکسین آپریشنز کے سربراہ ڈاکٹر جوزلیٹو سانٹا آنا کہتے ہیں کہ یہ ویکسین ڈینگی وائرس کی چاروں اقسام کے خلاف مؤثر ثابت ہوئی ہے۔
The vaccine actually is given in 3-dose schedule with a 6-month interval. It is being given from 9 years of age up to 45 years of age.
6 ماہ کے وقت سے اس ویکسین کی 3 خوراکیں دی جاتی ہیں۔ یہ ویکسین 9 سال سے 45 سال کے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ ڈینگی کے بیشتر مریض اسی عمر کے ہوتے ہیں، خاص طور پر ایشیا کے ان ممالک میں جہاں یہ وبا موجود ہے۔ ویکسین تیار کرنے والی یہ کمپنی اسے اپنی ایک بڑی کامیابی تصور کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سانٹا آنا کہتے ہیں کہ وائرس پر کنٹرول اور اس ویکسین کے ذریعے ہلاکتوں میں 50% کمی ہوگی اور ڈینگی کے مریضوں کی تعداد سن 2020 تک 25% سے زیادہ کم ہو جائے گی۔ 15 ممالک میں 40,000 لوگوں پر کلینیکل ٹیسٹ کرنے سے اندازہ ہوا کہ 9 برس کے افراد میں سے 2/3 اس سے محفوظ ہو گئے، جبکہ 93% لوگوں میں اسے ڈینگی کی سب سے شدید قسم کے خلاف مؤثر پایا گیا۔ اگرچہ اس ویکسین کو طبی میدان میں ایک بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے، مگر اس بارے میں تشویش بھی موجود ہے کہ آیا اس سے ڈینگی وائرس کے خلاف طویل عرصے تک تحفظ حاصل رہے گا، اور ایک سوال اس پر آنے والی لاگت کا بھی ہے۔ دواؤں کی قیمتیں دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر ڈاکٹر سانٹا آنا کہتے ہیں کہ ویکسین تیار کرنے والی کمپنی چاہتی ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تاہم ڈینگویکسیا کی قیمت کا تعین ابھی نہیں کیا جا سکا۔
We are committed to offering a fair and equitable price for the vaccine that is sustainable both for the company and the government. ہم نے عہد کیا ہے کہ ویکسین
کی قیمت ایسی ہوگی جو نہ صرف کمپنی برداشت کر سکے بلکہ وہ حکومت بھی جو اسے ایک پروگرام کے طور پر لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ 25 برسوں سے یہ ویکسین تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اب ایشیا اور لاطینی امریکہ کے 18 ممالک میں اس کے لائسنس کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جاپان، برطانیہ اور امریکہ کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی یہ ویکسین تیار کر رہی ہیں۔ ابتدا میں ڈینگی وائرس روایتی طور پر صرف گرم مرطوب ممالک میں پایا جاتا تھا، مگر شہری آبادیوں میں اضافے، سفر کے تیز تر ذرائع اور ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کی تقریباً نصف آبادی اس کے خطرے سے دوچار ہے، اور ڈبلیو ایچ او کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 40 کروڑ نئے مریض سامنے آتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں سینکڑوں افراد نے سڑکوں پر آ کر حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ صوبے ننگرہار میں شدت پسند گروپ داعش اور طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیاں تیز کرے۔ مظاہرین نے داعش اور طالبان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ان گروپوں سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کر رہی۔ ننگرہار کی صوبائی کونسل کے ایک رکن اور مظاہرے کے منتظم ذبیح زماری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم اپنے اضلاع میں طالبان اور داعش کے خلاف نئی کارروائیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا کہ ہم سروں کو قلم کیے جانے کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ طالبان ہوں یا داعش، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اس سرزمین سے بے دخل کیا جائے۔ داعش کے خلاف افغان فوج اور صوبائی پولیس کے علاوہ بعض طالبان دھڑے بھی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ضلع آچین میں رواں ہفتے داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں کو بڑھایا ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ ہفتے ننگرہار میں افغان سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں داعش کے لگ بھگ 100 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ گزشتہ پیر کو افغان فوج کے کمانڈر نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ 24 گھنٹوں کے دوران داعش کے 68 جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا۔ صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف ان کی فوجی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ پہاڑی علاقوں کو ان سے پاک نہیں کر دیا جاتا۔ داعش کے شدت پسند ننگرہار کے مختلف اضلاع میں سرگرم ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اس گروپ نے پاکستانی سرحد کے قریب اس افغان صوبے میں 8 مختلف قید خانوں میں تقریباً 300 لوگوں کو بند کر رکھا ہے۔ داعش نے حال ہی میں ننگرہار میں ایف ایم ریڈیو بھی شروع کیا تھا، جس میں روزانہ کم از کم 1 گھنٹے کی نشریات کے ذریعے افغان نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ نائجیریا کے صدر محمد بوہاری نے کہا ہے کہ وہ چیبوک لڑکیوں کو یرغمال بنانے والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ان لڑکیوں کو سن 2014 میں ان کے اسکول کے رہائشی کمروں سے اغوا کیا گیا تھا۔ محمد بوہاری کا کہنا تھا،
If a credible leadership of Boko Haram can be established and they tell Allah those guys are...
اگر بوکو حرام کی معتبر قیادت قائم ہو جاتی ہے اور وہ بتا دیں کہ لڑکیاں کہاں ہیں، تو ہم ان سے بغیر کسی پیش کی شرط کے بات چیت کے لیے تیار ہیں، یہ ہم نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے۔ یہ تھے محمد بوہاری کے الفاظ۔ یہ خطرہ موجود ہے کہ بوکو حرام ان لڑکیوں کو جنسی غلاموں یا خودکش حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جنگجوؤں کے گروپ نے شمال مشرقی نائجیریا میں اسکول کی عمارت کو نظر آتش کرنے کے بعد ان لڑکیوں کو اغوا کر لیا تھا۔ برونڈی کے صدر نے کہا ہے کہ اگر ان اگلے مشکلوں کے شکار ملک میں افریقن یونین کی امن فوج متعین کی گئی تو وہ اسے اپنے ملک پر حملہ سمجھیں گے اور جوابی کاروائی کریں گے۔ اس اعلان نے بین الاقوامی برادری کو حیران کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ اب افریقن یونین کیا کرے گی۔ جوہانسبرگ سے انیتا پال کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ہفتوں کے تشدد کے بعد بدھ کے روز قوم سے خطاب کرتے ہوئے برونڈی کے صدر پیرے نکرنزیزا نے جو تنہا ہوتے جا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے 5,000 افریقی امن فوج بھیجنے کی افریقن یونین کی تجویز کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس کا مطلب ملک پر حملہ ہوگا اور وہ اس کا جواب دیں گے۔ برونڈی کے صدر کو افریقن یونین اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے بڑھتی ہوئی مخالفت کا سامنا ہے، اور یہ مخالفت ان کی جانب سے اس چھوٹے سے افریقی ملک میں صدر کی حیثیت سے اپنی مدت اقتدار کو طول دینے کی غیر مقبول کوشش کے سبب ہے۔ وہ مئی کے ایک انقلاب سے بچے اور جولائی میں ایک متنازع انتخاب میں کامیابی حاصل کی، ہر چند کے ملک میں تشدد جاری رہا۔ جنوبی افریقہ کی تجزیہ کار اسٹیفنی والٹرس نے برونڈی کے صدر کے الفاظ کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا، خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جبکہ مذاکرات کنندگان یوگنڈا میں مل رہے ہیں تاکہ امن کا کوئی معاہدہ کرانے کی کوشش کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا،
I think
President Nkurunziza has said that he will attack African Union troops, it's not a blow to the AU. It makes his government look entirely irresponsible. It makes his government look like a government that doesn't want to resolve the crisis. The African Union now, of course, is going to have to figure out how to
respond to that. میرے خیال میں یہ حقیقت کہ برونڈی کے صدر نے کہا ہے کہ وہ افریقن یونین کی فوجوں پر حملہ کریں گے. افریقن یونین کے لیے یہ کوئی دھچکا نہیں ہے, بلکہ الٹے اس سے ان کی حکومت غیر ذمہ دارانہ نظر آئی ہے. وہ ایک ایسی حکومت نظر آتی ہے جو بحران کو حل نہیں کرنا چاہتی, اور اب یقیناً افریقن یونین کو یہ طے کرنا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے کس قدر سخت ہو سکتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ برونڈی کے صدر کی افریقن یونین کی فوجوں کے خلاف دھمکی کا الٹا انہیں کو نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تیزی سے ہونا چاہیے قبل اس کے کہ وہاں صحیح معنوں میں آگ بھڑک اٹھے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکی کامیڈین بل کاسبی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. ان پر سن 2004 میں ایک عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام تھا اور انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا. کاسبی نے امریکہ کی مشرقی ریاست پینسلوینیا کی عدالت سے نکلتے وقت بدھ کے روز اخباری نمائندوں سے بات کی. اس سے پہلے استغاثہ نے ان پر غیر اخلاقی فعل کے الزام میں پہلے درجے کا جرم عائد کیا تھا. ان کے خلاف ٹیمپل یونیورسٹی کی ایک ملازمہ نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی کہ کاسبی نے سن 2005 میں فلاڈیلفیا کے نزدیک ان کے گھر میں شراب پی کر اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا. معاون ڈسٹرکٹ اٹارنی کیوین اسٹیل نے بتایا,
On the evening in question, Mr. Cosby urged her to take pills that he provided to her and to drink wine, the effect of which rendered her unable to move.
ڈسٹرکٹ اٹارنی کہہ رہے ہیں کہ وقوعے کی شام مسٹر کاسبی نے خاتون سے کہا کہ وہ گولیاں کھا لے جو کاسبی نے اسے مہیا کی تھیں اور شراب پی لے, جس کے باعث وہ مزاحمت کے قابل نہیں رہی اور کاسبی نے مخرب اخلاق حرکتیں اس کے ساتھ کیں. امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ وہ ایسی معلومات فراہم کرنے پر $5,000 تک انعام دے گا جن سے اس شخص کی گرفتاری میں مدد ملے جس نے لاس ویگاس میں مسجد کے دروازوں کے ہینڈلوں پر سور کے گوشت کے ٹکڑے باندھے تھے. ایک بیان میں ایف بی آئی نے کہا ہے کہ وہ اور لاس ویگاس میں پولیس کا محکمہ مل کر مسجد توحید میں ہونے والے اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں جسے نفرت انگیز جرم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. حکام ایک اینک پہنے سیاہ بالوں والے ایک سفید فام شخص کو تلاش کر رہی ہے جسے نگرانی کرنے والے کیمرے میں 27 دسمبر کی صبح مسجد کے دروازے پر سور کا گوشت رکھتے دیکھا جا سکتا ہے. اس وقت مسجد میں کوئی موجود نہیں تھا. ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا. مسلمانوں پر سور کے گوشت کھانے کی ممانعت ہے, مگر سور یا اس کا گوشت مسلمانوں کی توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس سے قبل دسمبر میں فلاڈیلفیا کی ایک مسجد کے دروازے پر سور کا کٹا ہوا سر ملا تھا. کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کا کہنا ہے کہ اس سال مسجدوں اور مذہبی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے 70 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 2 دسمبر کو فائرنگ کر کے 14 افراد کو ہلاک کرنے والے جوڑے کے دوست اور ہمسائے پر بدھ کو ایک امریکی گرینڈ جیوری نے فرد جرم عائد کی ہے. اس شخص نے مبینہ طور پر حملہ آور جوڑے کے لیے اسلحہ خریدا تھا. اس پر دہشت گردوں کے ساتھ ساز باز, اسلحے کی خریداری کے متعلق دروغ گوئی اور جعلی شادی کر کے امیگریشن فراڈ میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. 24 سالہ اینرک مارخیس کو ضمانت کے بغیر قید رکھا گیا ہے اور ان کی عدالت میں آئندہ پیشی 6 جنوری کو ہوگی. مارخیس نے قانونی طور پر وہ اسلحہ خریدا تھا جو سید رضوان فاروق اور ان کی پاکستانی نژاد اہلیہ تاشفین ملک نے کیلیفورنیا کے مہلک حملے میں استعمال کیا. تفتیشکاروں کو یہ شواہد ملے تھے کہ انہوں نے ابتدائی طور پر یہ اسلحہ دہشت گردی کے اس منصوبے میں استعمال کرنا تھا جو اس نے اور فاروق نے سن 2012 میں مشترکہ طور پر بنایا تھا. اس مبینہ منصوبے کے تحت ایک کالج کیفیٹیریا اور لائبریری پر بموں سے حملہ کرنا اور ان طلبہ پر فائرنگ کرنا شامل تھا جو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے. ان دونوں نے کیلیفورنیا کے ایک شاہراہ پر بم گرانے کا بھی منصوبہ بنایا تھا, تاہم انہوں نے اس منصوبے کو اس وقت ترک کر دیا جب حکام نے کیلیفورنیا کے ان مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا جو افغانستان جا کر امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنا چاہتے تھے. شام میں خانہ جنگی کے حل کے لیے جنوری میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہونے والے مذاکرات کی تیاری جاری ہے، مگر اس مسئلے سے متعلق کچھ اہم سوالات ابھی باقی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مذاکرات میں صدر بشار الاسد کی حیثیت کیا ہوگی؟ دوسرا، شام کی اعتدال پسند حزب اختلاف ایک مربوط اکائی کے طور پر مذاکرات میں شمولیت کر سکے گی یا نہیں؟ دسمبر میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں ایک باغی گروپ کے رہنما کی ہلاکت بھی جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں شریک باغی گروپوں کے خیالات کو مقدر کر سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام میں امن کے لیے ایک لائحہ عمل کی توثیق کی تھی، جسے انٹرنیشنل سیرین سپورٹ گروپ میں شامل عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس منصوبے میں شام میں عبوری حکومت کے قیام کے لیے 6 ماہ کا عرصہ مقرر کیا گیا تھا، جبکہ 18 ماہ کے اندر اندر انتخابات منعقد کرائے جائیں گے۔ اس منصوبے میں جنوری میں مذاکرات شروع ہونے پر جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جنگ بندی میں داعش ایسے شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائیوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے صدر بشار الاسد کی مستقبل کی حیثیت پر مختلف عالمی طاقتوں کے درمیان اختلافات کو تسلیم کیا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ امریکہ جلد ہی ممکنہ طور پر النینیو کے نام سے معروف موسمی تبدیلی کے اثرات کا شکار ہو سکتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے نے متنبہ کیا ہے کہ اس سال النینیو کے اثرات سن 1997-98 کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، جب ملک بھر میں شدید برفانی طوفان اور سیلاب آئے تھے۔ یہ نتیجہ جزوی طور پر ان نئی سیٹلائٹ تصاویر کی بنیاد پر اخذ کیا گیا ہے، جس میں موجودہ النینیو کا انداز وہی ہے جو 1997-98 کے موسم کے قریب ترین ہے، جو اب تک کا شدید ترین موسم تھا۔ النینیو موسم میں قدرتی تبدیلی کا انداز ہے، جو ہر چند سال بعد اس وقت نمودار ہوتا ہے جب جنوبی امریکہ کے بحر الکاہل کا پانی معمول سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ اس پانی سے گرم ہوائیں اٹھتی ہیں، جو کرے کے گرد چلنے والی تیز ہواؤں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے سال کے اختتام کی چھٹیوں کا مطلب خاندان والوں کے ساتھ مل بیٹھنے، کھانے پینے اور موج مستی کے لمحات ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں ایسے لوگ بھی ہیں جو چھٹیوں کے یہ دن پناہ گزین کیمپوں، عارضی پناہ گاہوں یا سڑکوں پر گزارتے ہیں۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ایسے مقامات موجود ہیں۔ تقریباً 5 لاکھ امریکی بے گھر ہیں، ان میں سے 1/4 بچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قومی سطح پر بے گھر ہونے کی شرح میں کمی آئی ہے، لیکن بہت سی ریاستوں اور بڑے بڑے شہروں میں ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جن کے پاس مستقل رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ لاس اینجلس کے ڈاؤن ٹاؤن میں 50 بلاک کا ایک علاقہ سکڈ رو ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے بے گھر افراد کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر اکثر اوقات امریکہ کے بے گھر افراد کا دارالحکومت کہلاتا ہے۔ سکڈ رو کے کچھ مکینوں کو اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا۔ والٹر سینڈر ان میں سے ایک ہیں۔ مایوسی کے عالم میں وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں اس کا حل ممکن نہیں ہے، حقیقی طور پر نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک وہ اس پر ایک ایٹم بم نہیں گرا دیتے اور ہر ایک کو ختم نہیں کر دیتے۔ اس کا یہی ایک حل ہے۔ امدادی ادارے اور رضاکار جو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر امید دکھائی نہیں دیتے۔ یونین ریسکیو مشن کے چیف ایگزیکٹو اینڈی بیل کہتے ہیں،
سکڈ رو از این ابسولوٹ ڈیزاسٹر، ان فیکٹ اٹس دی ورسٹ مین میڈ ڈیزاسٹر ان دی یو ایس۔
سکڈ رو ایک مکمل آفت کی طرح ہے۔ حقیقت میں یہ امریکہ میں انسان کی بنائی ہوئی ایک بدترین آفت کی طرح ہے۔ تشدد اور افراتفری میں بہت اضافہ ہوا ہے، جو کہ تعجب کا باعث ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ان قیمتی انسانوں سے متعلق دلی طور پر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جو سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ کچھ لوگ طویل عرصے سے بے گھر ہیں، جبکہ کچھ لوگ نوکری کھونے یا گھر کے لیے کافی رقم نہ ہونے کی وجہ سے بے گھر افراد کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان میں تقریباً 50,000 سابق جنگی فوجی اور سابق فوجی سروس مین شامل ہیں۔ ایک سابق فوجی بے گھر کرسٹوفر کٹاروسا کا کہنا ہے،
یہ
یہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا جب میں فوج میں خدمات انجام دے رہا تھا. میں سوچتا تھا کہ میں جیسے ہی یہاں سے نکلوں گا مجھے فوری طور پر جاب مل جائے گی. مجھے نوکری مل گئی لیکن پھر مسائل شروع ہو گئے. حکومت لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی اور سابق فوجیوں کو تو بہت کم پوچھتی ہے. لاس اینجلس کے میٹروپولیٹن علاقے میں بے گھر افراد کی ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے. نیو یارک، سین فرانسسکو، ڈیلس اور واشنگٹن ڈی سی بھی پیچھے نہیں ہیں. رپورٹوں کے مطابق 36 امریکی ریاستوں میں جنوری 2013 اور جنوری 2014 کے درمیان بے گھر افراد کی تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ریاستوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. ان میں میسیچیوسٹس، نیو ہیمپشر اور نیو میکسیکو شامل ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ گھروں کی اونچی قیمتیں ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجن ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اعزاز کی پیوند کاری کا پہلا آپریشن ڈاکٹر جوزف مرے اور ڈاکٹر ڈیوڈ ہیوم نے سن 1954 میں بوسٹن کے بریگھم ہسپتال میں کیا تھا. اس وقت ڈاکٹروں کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کے مریض کی جان بچ جائے، لیکن آج تقریباً 60 برس بعد ڈاکٹر یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پیوند کاری کے ذریعے نہ صرف مریضوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں بلکہ جسم کے دوسرے اہم اعضاء کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جدید ترین کامیابی سن 2015 میں حاصل ہوئی جب نومبر میں ریاست اوہائیو کے کلیولینڈ ہسپتال کے امراض نسواں کے ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کی طب کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں جس میں مردہ عورت کے رحم مادر کو پیوند کاری میں استعمال کیا جائے گا. امریکی سرجنز نے امید ظاہر کی کہ اس طریقہ کار کی مدد سے لاکھوں بے اولاد عورتیں جو رحم مادر کی خرابیوں یا کینسر کے سبب رحم نکلوا چکی ہیں وہ باقاعدہ حاملہ ہو کر بچے پیدا کر سکیں گی. اس آپریشن سے قبل زندہ عطیہ دہندگان کے رحم مادر کو پیوند کاری کے لیے استعمال کیا گیا تھا. دنیا بھر میں اب تک کیے جانے والے 9 آپریشن میں سے 5 ماں اور بیٹی کے درمیان کیے گئے تھے. ڈاکٹروں کے مطابق اس طریقہ کار سے قبل پیوند کاری کی امیدوار کو ہارمون کے انجیکشن دیے جائیں گے، تاہم آپریشن کے ایک سال بعد یعنی بچے کی پیدائش کے آپریشن کے ایک سال بعد رحم مادر کو ہٹا دیا جائے گا تاکہ جسم اسے مسترد نہ کر سکے. ٹرانسپلانٹ کیے گئے رحم مادر سے بچے کی پیدائش کا کامیاب تجربہ سویڈن میں گزشتہ سال کیا گیا ہے. جولائی سن 2015 میں یونیورسٹی اسپتال پینسلوینیا کے سرجنوں کی ایک ٹیم نے 8 برس کے معذور لڑکے زیون ہاروے کو 11 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد 2 نئے ہاتھ لگا دیے. 2 سال کی عمر میں زیون ہاروے خون کے ایک مہلک انفیکشن کا شکار ہو گیا تھا جس کے بعد ڈاکٹروں کو اس کے ہاتھ کاٹنے پڑے جبکہ انفیکشن نے اس کے گردے کو ناکارہ کر دیا تھا. 4 سال کی عمر میں زیون کو اس کی ماں کی طرف سے عطیہ کیے جانے والا گردہ لگا دیا گیا. تاہم 6 سال کی عمر میں پینسلوینیا کے بچوں کے ایک ہسپتال کی طرف سے زیون کی والدہ پیٹی رائے کو بتایا گیا کہ پیوند کاری کے جدید طریقہ کار کی مدد سے زیون ہاروے کو حقیقی ہاتھ لگائے جائیں گے. ڈاکٹروں کے مطابق یہ ایک پیچیدہ آپریشن تھا کیونکہ بچے کی عمر کم تھی، لہٰذا سرجنوں کو خون کی دریدیں، پٹھوں، اعصاب، جلد اور ہڈیوں کو اس طرح منسلک کرنا تھا کہ جسم کے فریم کے تناسب کے حساب سے ہاتھ کی نشو نما ہو سکے. زیون ہاروے اب کتاب ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، وہ اپنے چہرے کو چھو سکتا ہے اور لوگوں سے ہاتھ ملانے کے قابل ہو گیا ہے. اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے سائنس کی دنیا میں نئے تجربات کے بارے میں آئندہ پھر کسی وقت. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سرخ جوڑا، ایک دلہن کے ادھورے خوابوں کی کہانی، تفصیلات، فکر و فن.
تلک آ گئی ڈگر ہم سفر، پھر بھی ہے بے خبر، نہ جانے دل کو کیوں لگی.
پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے شروع ہونے والا نیا ڈراما سیریل سرخ جوڑا ایک فیملی ڈراما ہے جس کے تانے بانے مختلف رشتوں کے گیت بنے گئے ہیں.
بن گئی آسمان.
چینل کی ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو سیریل سے متعلق تفصیلات میں بتایا کہ سرخ جوڑا کی کہانی کا مرکزی کردار ابیہا بچپن ہی سے دل میں ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارنے کا خواب رکھتی ہے، لیکن متوسط خاندان سے تعلق کی بنیاد پر آزاد خیالی ممکن نہیں ہو پاتی، تاہم وہ اپنے فطری اور ظاہری خوبصورتی کی بدولت جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔
15 جولائی 2014، آج میری اور رومان کی مہندی ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور رومان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔
ایک اتفاقیہ ملاقات میں رومان بھی ابیہا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ رومان ایک دولت مند گھرانے کا خوش مزاج نوجوان ہے اور ابیہا سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے، جسے قبول کر لیا جاتا ہے اور یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔
سر جیسے آپ نے کہا بالکل ویسے ہی ہو رہے ہیں سر،
جیسے میں نے کہا تھا، جیسے میں نے سوچا تھا، ویسے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں کیوں۔
سر رومان صاحب کی پسند تھی، آپ رومان صاحب کی طبیعت اور مزاج سے بخوبی واقف ہیں۔
شادی کے بعد ابیہا پر رومان کی دوہری شخصیت کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ ظاہری شخصیت اور خوش مزاجی کے پردے کے پیچھے رومان ایک انتہائی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج انسان ہے، جو لڑکیوں کی ترقی پسند سوچ کا شدید مخالف ہے۔ اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔
کیا ہو گیا تم کو بھی، اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے؟ مہندی لگوا لو، سب لوگ لگانا چاہ رہے ہیں۔
آپا وہ ہاتھ میں لگ جائیں
تو اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لگواؤ۔
نہیں آپا، رومان نے منع کیا۔
سرخ جوڑا کی کہانی عظمیٰ کامران نے تحریر کی ہے اور ہدایات فیاض ادریس نے دی ہیں۔ نمایاں اداکاروں میں سونیا حسین، اظفر رحمان، لیلا زبیری، نائلہ جعفری، عرفان خوسٹ، ٹیپو شریف، نادیہ افغان اور سباحت بخاری شامل ہیں۔ رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں کو آپ تک پہنچتے ہوئے مکمل ہو گئے ہیں 100 ہفتے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں سارا زمان،
اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے نگہت امان کا بھی سلام قبول کیجیے۔
اب تک اس شو کے 100 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ سدائے جہاں میں پاکستان اور امریکہ سے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کرتی ہے حالات حاضرہ، صحت، سیاحت، ثقافت اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے منفرد اور معلوماتی رپورٹس۔
وہاں جو بھی بچی کچی امن پسند قوتیں ہیں ان کو مجتمع کیا جائے، وہ بہت ضروری ہے۔
ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی، ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔
ہمارے سامعین جس طرح اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، اس کا اندازہ ان کے قیمتی تبصروں سے ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔
صحت کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہو جاتی ہے وہ بہت مفید ہے۔
ایز اے اسٹوڈینٹ سدائے جہاں کی اگر میں بات کروں تو ایک اچھا پروگرام ہے۔
بالخصوص میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں، یہاں کی زبان، یہاں کے ادب، یہاں کی ثقافت کے حوالے سے، یہاں کی تاریخ کے حوالے سے مزید پروگرام کرنے کی ضرورت۔
آپ ہم سے برابر رابطے میں رہیے اور سنتے رہیے سدائے جہاں، وائس آف امریکہ 972 میڈیم ویو پر سینیچر صبح 6 بجے اور پاکستان کے FM 99 پر اتوار کی شام 6 بجے۔ ہمارے فیس بک کا پتہ ہے facebook.com/SEJRadio۔ سدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور پاکستان کے ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سن 2009 میں صدر براک اوباما نے اعلان کیا کہ ان کی انتظامیہ عالمی پیمانے پر بھوک، توانائی بخش، خوراک کی کمی اور غربت کو کم کرنے کی ترجیحات مقرر کرے گی۔ اس وقت عالمی اقتصادی کساد بازاری اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو خوراک کی عدم دستیابی کے خطرے سے دوچار کر رہی ہیں۔ لہذا اسی سال اٹلی میں G8 سربراہی کانفرنس میں صدر اوباما نے دنیا میں بھوک اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ابتدائی طور پر 3.5 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا۔ سال بھر سے کم عرصے میں مستقبل میں خوراک کی فراہمی کا پروگرام شروع ہوا۔ یہ ایک اختراع پسند پروگرام ہے جس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ ترقیاتی کوششیں اس وقت سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جب فائدہ اٹھانے والے ممالک خوراک کے معاملے میں فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ضروریات کا خود تعین کریں اور ایسی کوششوں میں ہاتھ بھی بٹائیں۔ اس منصوبے کے تحت جس کی قیادت بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے کے ہاتھوں میں ہے، 10 مزید وفاقی محکموں اور اداروں اور نجی شعبے کے شرکا کی جانب سے سرمایہ کاری کی مدد بھی شامل ہوگی۔ آج یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مستقبل میں خوراک کی فراہمی کے پروگرام اور ساتھ ہی خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کی خاطر امریکی حکومت کے دوسرے اختراع پسند پروگراموں کی مدد سے ترقی پذیر ملکوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ بھوک، غربت اور غذائیت کی کمی جیسے معاملات میں خاصی پیش رفت کر رہے ہیں۔ صرف گزشتہ سال ہی اس پروگرام کا دائرہ، جسے فیڈ دی فیوچر کا نام دیا گیا ہے، تقریباً 1.9 کروڑ گھروں تک وسیع ہو گیا ہے جس میں معاونت اور تربیت شامل تھی، اور اس سے نئے اوزار اور نئی ٹیکنالوجی، مثلاً بہتر بیج اور کھاد کو متعارف کرانے میں مدد ملی ہے۔ اس سے 70 لاکھ کاشتکار مستفید ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں ان علاقوں میں جہاں یہ پروگرام چل رہا ہے، بچپن میں غذائیت کی شدید کمی کی شرح، جس سے نشو و نما کے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، کم ہوئی ہے۔ یہ کمی ایتھوپیا میں 9%، گھانا میں 33%، کینیا کے کچھ حصوں میں 25%، کمبوڈیا کے بعض علاقوں میں 21 اور بنگلہ دیش کے بعض علاقوں میں 14.4% تک دیکھنے میں آئی ہے۔ ہنڈراس اور بنگلہ دیش میں غربت کی شرح میں کافی کمی واقع ہوئی ہے، اور عالمی سطح پر 1.2 کروڑ سے زیادہ بچوں کو غذائیت بخش اشیاء، مثلاً وٹامنس اور متبادل قوت بخش خوراک مہیا کی گئی تاکہ ان کی نشو و نما میں مدد دی جا سکے۔ متعلقہ اداروں اور ممالک کے ساتھ فیڈ دی فیوچر پروگرام کے تعاون کے نتیجے میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو خوراک کی فراہمی میں عدم تحفظ کی بنیادی وجوہ پر توجہ دینے میں مدد دی گئی اور اقتصادی مواقع کو وسیع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت امریکہ سرحدوں سے پرے شراکت داری کر رہا ہے تاکہ زراعت میں ترقی کے امکانات کو بروئے کار لایا جا سکے۔ یو ایس ایڈ کے معاون منتظم ایرک پوسٹر کا کہنا ہے کہ مستقبل میں خوراک باہم پہنچانے کے پروگرام فیڈ دی فیوچر سے ایشیا سے کریبیائی ممالک اور افریقہ تک اناج کی پیداوار اور آمدنی کو بڑھانے، غربت اور نشو و نما میں کمی کو دور کرنے اور بچوں کے لیے غذائیت کی صورتحال بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آگے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے یو ایس ایڈ اور ہمارے شریک کار اپنا کام جاری رکھیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر ایک کو غذائیت بخش خوراک دستیاب ہو سکے، جو ایک بھرپور اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے انہیں درکار ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ دوسرا نیوز شو اب سے 1 گھنٹے بعد پیش کیا جائے گا۔ اس دوران آپ کا پروگرام ہوگا جہاں رنگ، اور اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نیلسن لوپس۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔